درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم کو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَبِّئُ الْمُؤْمِنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 جو کہ گزشتہ درس کے آخر میں پڑھی گئی تھی اور اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی, لیکن بات نامکمل رہی تھی, اس لیے آج بھی اسی آیت کریمہ سے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے. آپ سن چکے ہیں کہ اس آیت میں اور اس سے بعد والی آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہے. غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. خالد بن ولید کا عقب سے اور بھاگتے ہوئے کافروں کا سامنے سے حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے, کوئی ادھر بھاگ گیا کوئی ادھر بھاگ گیا, اور کچھ حضرات وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مشرکین کی سب سے زیادہ کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے شمع نبوت کو گل کر دیا جائے. ابن قمیہ اس کے لیے پیش پیش تھا. اتفاق سے اس کی نظر پڑی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر, جن کے ہاتھ میں علم نبوی تھا, حضور کا عطا فرمودہ جھنڈا. حیث مصعب بن عمیر کی شکل و صورت بہت زیادہ مشابہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے, اس نے یہ سمجھا کہ حضور یہی ہے. چنانچہ وہ یلغار کرتا ہوا حضرت مصعب تک پہنچا اور تلوار کا جو وار کیا تو ان کا دایاں بازو کٹ گیا. انہوں نے نبوت کے جھنڈے کو گرنے نہ دیا اور اسے بائیں بازو میں تھام لیا. اس نے بائیں بازو پر حملہ کیا, بائیں کٹ گیا, تو حضرت مصعب نے کٹی ہوئی کوہنیوں میں علم نبوی کو تھام لیا, سینے سے لگا لیا. اس نے نیزہ سینے میں اتار دیا تو حضرت مصعب لڑکھڑائے, لیکن ان کے گرنے سے پہلے ان کا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے جھنڈے کو نیچے نہ گرنے دیا اور اس نے جھنڈے کو بلند کر دیا. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ابن قمیہ خوشی سے پاگل ہو گیا, پاگل, اور اس نے شور مچا دیا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا. مسلمانوں کے لیے یہ خبر حقیقتاً سائقہ اثر تھی, وہ اس خبر کے لیے تیار نہیں تھے. ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی تھا, بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی پوری طریقے سے تربیت بھی نہیں ہو سکی تھی. اور آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ احد میں آپ کے ساتھ کل 700 ہیں. عبداللہ بن ابی 300 کے قریب افراد کو لے کر واپس چلا گیا تھا. تو مسلمان اس خبر کے سننے کے لیے ذہنی طور پر قطعاً تیار نہیں تھے, لیکن افواہ پھیل گئی. یہاں میں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی شدید محبت تھی کہ واقعتاً وہ حضور کی جدائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو حضور
کی وفات تو ہوئی جب ہوئی، حضور کی وفات سے قبل آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، تو افواہ کے پھیلنے کی وجہ سے گویا کہ مسلمان ذہنی طور پر کسی حد تک حضور کی وفات خبر سننے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ اس کے بعد جو آیات نازل ہوئیں ان میں اللہ نے مسلمانوں کو سخت تنبیہ فرمائی، خاص طور پر ان مسلمانوں کو جنہوں نے حضور کی وفات کی خبر سن کر ہتھیار بالکل ڈال ہی دیے اور کہنے لگے کہ اب کیا فائدہ لڑنے کا، بلکہ منافقین نے تو عجیب عجیب باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ بس اسلام تو چار دن کی بات تھی اب ختم ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، محمد اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، کیا اگر آپ وفات پا گئے یا شہید ہو گئے تو تم دین کو چھوڑ دو گے، دوبارہ کفر اور شرک میں واپس چلے جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو دین کو چھوڑ کر کفر و شرک کی طرف واپس جائے گا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، اب یہ تنبیہ فرما دی۔ اب اس میں چونکہ حضور کی شہادت کا بھی ذکر آ گیا، حضور کی وفات کا بھی ذکر آ گیا، چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور مسلمان حوصلہ ہارے ہوئے بیٹھے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ پڑھی تھی، مما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ بہرحال حضور کی شہادت کی افواہ پھیلنے کے بعد مسلمان تین جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ایک جماعت تو وہ تھی جنہوں نے یہ کہا کہ اب جنگ سے کیا فائدہ جب حضور ہی باقی نہ رہے، اور دوسری جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے کہا کہ اب جینے کا کیا مزہ ہے، اگر حضور شہید ہو گئے تو اب ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے جب تک کہ شہادت کا جام پی نہ لیں، اور تیسری جماعت وہ تھی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار کیا ہوا تھا، یہ تقریباً 14 افراد تھے جو تیروں کی بارش کو اپنے جسموں پر جھیل رہے تھے۔ حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گزر مسلمانوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا جو انتہائی افسردہ اور غمگین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کیوں ایسے کیوں بیٹھے ہو، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں حضور شہید ہو گئے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ، تو حضرت انس نے کہا ارے نہیں بھائی، بلکہ جب حضور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو اب ہمیں بھی شہید ہو جانا چاہیے، چنانچہ وہ تلوار لے کر نکلے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا آمنا سامنا ہوا، حضرت سعد نے پوچھا انس کیا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو، تو حضرت انس فرمانے لگے مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ حالت تھی اس وقت مسلمانوں کی، ابن قمیہ نے جا کر تمغہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کہا میں نے محمد کو ختم کر دیا، میں نے محمد کو ختم کر دیا، اچھلتا پھر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان نے تصدیق کے لیے زور سے پکارا مسلمانوں کیا محمد زندہ ہے، حضور نے خاموشی کا حکم دیا، کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پوچھا ابوبکر زندہ ہیں، عمر زندہ ہیں، کئی صحابہ کے نام لیے، حضور نے خاموش رہنے کا حکم دیا، اسے یقین آ گیا کہ یہ سب جنگ میں کام آ چکے، چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے بلندی پر چڑھ کر نعرہ لگایا اعلو حبل حبل، حبل ان کا ایک بت بڑا بت، اس کی جائے، وہ زندہ باد، اس کی بلندی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا، انہوں نے جواب میں زور سے پکارا اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے اعلی اور سب سے بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے تمہارے پاس تو عزا نہیں ہے۔ تو عمر نے زور سے فرمایا اللہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ ابو سفیان کی شدید ترین غلطی تھی حربی اعتبار سے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ خوش قسمتی کا باعث ثابت ہوئی اس کی غلطی، مگر حربی اعتبار سے اس کی سنگین غلطی تھی کہ وہ جنگ کو اس کے نتیجے تک پہنچائے بغیر چھوڑ گیا۔ حالانکہ بظاہر اس وقت مسلمان جس طرح منتشر، سراسیما اور خوف زدہ اور ہمت شکستہ تھے، تو بظاہر اگر وہ چاہتا تو سب کا کلا کما کر سکتا تھا، لیکن وہ جنگ کو اختتام تک پہنچائے بغیر ہی چھوڑ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے اختتام پر لاشوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور مختلف صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ فلاں کی لاش کو تلاش کرو، فلاں کی لاش کو تلاش کرو۔ ان میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو سعد کی لاش تلاش کر کے لائے گا؟ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے حضرت سعد کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے، انہیں زور سے پکارا، زخمیوں اور شہیدوں میں اگر سعد زندہ ہیں تو میری بات کا جواب دیں، اس لیے کہ حضور نے مجھے انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت سعد نے اپنے زندہ ہونے کا اظہار کیا، حضرت عبید ان کے پاس پہنچے، وہ شدید زخمی تھے اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا، حضرت سعد خود بھی انصاری تھے، اے عبید جا کر انصار کو میرا پیغام پہنچا دینا، اور وہ پیغام یہ کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے اور ایک انصاری بھی زندہ رہا تو قیامت کے دن ہم اللہ کو منہ دکھا نہیں سکیں گے، ہم نے عقبہ کی رات یہ عہد کیا تھا، حضور سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے، تو انصار کو بتا دینا کہ تمہاری زندگی میں حضور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، انصار نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ آپ میں سے بعض نے سیرت کی کتابیں دیکھی ہوں گی، جنگ احد مہاجر صحابہ صرف 4 شہید ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انصار تقریباً 71 شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو انہوں نے قربان کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ انصار کی قربانیاں بڑی عجیب ہیں، تاریخ ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی، اور انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ میں اپنی کیفیت عرض کرتا ہوں، دو بزرگوں میں سے، دو اللہ کے نیک بندوں میں سے اگر ایک اللہ کے نیک بندے سے محبت زیادہ ہو تو یہ کوئی خلاف تقوی، خلاف ایمان چیز نہیں ہے، اپنی ترجیح ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے انصار سے بڑی شدید محبت ہے، اور الحمدللہ اس لیے محبت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خود انصار سے بڑی محبت تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب غزوہ حنین میں مال غنیمت بڑا آیا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم کیا تو بعض 9 مسلموں کو تالیف قلب کے لیے زیادہ دیا، انصار کو کم دیا۔ نوجوان انصار میں 6 میں گوئیاں ہوئیں کہ قربانی کا وقت تھا تو ہم پیش تھے، آج مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو ہمیں پیچھے کر دیا گیا۔ حضور کے کانوں تک ان کی 6 میں گوئیاں پہنچیں، حضور نے انصار کو بھلایا
www.dasquran.com
اور پھر اپنے احسانات پہلے یاد کروائے، تم گمراہ تھے، اللہ پاک نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دے دی، تم آپس میں خون خرابے میں اور قتل و قتال میں مصروف رہتے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا، تم بھی کہہ سکتے ہو کہ مکہ والوں نے ٹھکرایا تھا، ہم نے سینے سے لگایا، مکہ والوں نے مکہ سے نکالا تھا، ہم نے مدینہ میں جگہ دی۔ یہ حضور نے ان کے بھی احسانات یاد کروائے،
اور پھر آخر میں حضور نے ایک جملہ بڑا عجیب کہہ دیا، انصار تڑپ اٹھے۔ حضور نے فرمایا کہ اے انصار، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو لوگ گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں اونٹ گائے اور روپیہ پیسہ لے کر جائیں، اور تم گھروں میں جاؤ تو رسول اللہ کو لے کر جاؤ؟ انصار تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ، ہمیں بھیڑ بکریاں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے۔ چنانچہ حضور نے فرما دیا تھا کہ میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور میری موت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کا سفر کیا تو بعض انصار کو خیال ہوا کہ شاید حضور اب مکہ ہی میں رہائش اختیار کر لے، رکاوٹیں تو ختم ہو گئیں۔ لیکن حضور نے ان کی غلط فہمی دور فرما دی، فرمایا کہ نہیں، میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نے زندگی کے آخری ایام میں شدت مرض کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ آپ کو کسی نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، میرا گزر انصار کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا، تو وہ آپ کی مجلس، آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت، آپ کی باتوں اور آپ کے ارشادات سے محرومی پر رو، حضور کو انصار کے رونے نے رولا دیا۔ حضور نے لوگوں کو جمع کر لیا اور اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ لوگوں، دوسرے مسلمان بڑھتے جائیں گے، انصار گھٹتے جائیں گے، مگر یاد رکھنا، انصار نے اپنا حق ادا کر دیا، ہم انصار کا حق ادا نہیں کر سکے، انصار کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انصار سے بڑی شدید محبت تھی، اور غزوہ احد انصار نے اس محبت کا ثبوت پیش کر دیا کہ ہمیں حضور سے بڑی شدید محبت ہے۔ ان لاش، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لاش تھی، جن کا ذکر پچھلے درس میں بھی ہو چکا، اور آپ سن چکے کہ ہند بنت ہند زوجہ سفیان نے، زوجہ ابو سفیان نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، کلیجہ چیر دیا، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دیں، چہرے کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے محسن چچا کا چہرہ دیکھا تو شدت غم سے آپ پر گریہ تاری ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جس طریقے سے میرے چچا حمزہ کا مسئلہ کیا ہے، میں جب جنگ میں کفار پر غلبہ پاؤں گا تو 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ مجھے آج راستے میں آتے ہوئے ایک خیال آ رہا تھا، واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم بالصواب۔ طبعی اور بشری طور پر یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا سے بڑی شدید محبت تھی، لیکن صرف اپنے چچا ہی سے محبت نہیں تھی، سارے مسلمانوں سے حضور کو محبت تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں 70 یا 75 اس کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے، اور اکثر مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا، اکثر مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا۔ شاذ و نادر چند ایک لاشیں سیرت نگاروں نے لکھی ہیں کہ مشرکین نے چھوڑ، باقی اکثر لاشوں کا انہوں نے مسئلہ کیا۔ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنے چچا کے لیے نہیں کہا ہوگا، بلکہ سارے کے سارے 70 مسلمانوں یا 75 مسلمانوں کے لیے فرمایا ہوگا کہ اگر میں جنگ میں غالب آ گیا تو میں ایک ایک مسلمان روا رکھے جانے والی زیادتی کا انتقام دوں گا، اور میں بھی مسئلہ کروں گا جیسے۔ لیکن اللہ پاک نے موقع پر، بجلی بھی کم ہے، اللہ پاک نے اس موقع پر سورہ نحل کی آیت نمبر 126 اور 127 اتار دی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم انتقام لو تو ویسے ہی انتقام لو، وہی سزا دو، وہی کچھ کرو، نہیں کرو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا، اس کا تمہیں اختیار، یہ عدل ہے۔ عدل یہ کہ تم انتقام لے سکتے ہو، لیکن کیسے؟
جو کچھ تمہارے ساتھ کیا گیا وہی تم دشمن کے ساتھ کر لو، ہمیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اللہ پاک نے اجازت دی. لیکن فرمایا کہ بلا ان صبرتم لہو خیر للصابرین، اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. وصبر وما صبرک الا باللہ، میرے حبیب آپ صبر کیجئے، اور یقینی بات ہے کہ صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات جب نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں انتقام نہیں لوں گا، میں صبر کروں گا. چنانچہ واقعتاً ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا کہ ایک طرف عبداللہ بن ابی تھا جو منافقین کا سردار اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کو شکوک و شبہات کا شکار کرنے کے لیے اپنے 300 سے زائد ساتھیوں کو لے کر راستے سے واپس، اگر وہ مخلص اور پکا مسلمان. اسی طریقے سے ایک ابو عامر فاسق کے نام سے تھا، اس کے بیٹے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مخلص مسلمان. رئیس المنافقین کا بیٹا جائے تو پھر کسی اور کو تکلیف نہ دیجئے گا، ہم خود اپنے باپ کی گردن کاٹ کر خدمت میں حاضر کر دیں گے. جب لاشوں کو تلاش کیا جا رہا تھا تو حضرت حنزلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی. صحابہ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے، کچھ بلندی پر حضرت حنزلہ کی لاش رکھی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا. لاش کو لایا گیا، حضور نے فرمایا کہ حنزلہ کو تو فرشتوں نے غسل دیا ہے، مگر کیوں؟ پوچھا اس کی بیوی جمیلہ سے، جو کہ بہن تھی عبداللہ بن ابی کی، اس سے پوچھا فرشتوں نے غسل دیا اس کی وجہ کیا تھی. عرض کی، یا رسول اللہ، گھر سے نکلے حنزلہ اس وقت جب ان کے کانوں میں خبر پہنچی کہ مسلمان مصیبت میں ہیں اور حضور مشرکین کے نرغے میں ہیں، اور غسل کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکا، تلوار لے کر نکل گئے، جنابت کی حالت میں نکلے تھے. چنانچہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حنزلہ کو غسل دو، ورنہ عام طور پر شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا. چنانچہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کا نام ہی پڑ گیا غسیل الملائکہ، وہ جسے ملائکہ نے غسل دیا. اللہ اکبر. اور پھر لایا گیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو. میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے آخر تک علم نبی کو گرنے نہیں دیا اور جن کی شکل و صورت حضور کے بہت مشابہ تھی، ہاتھ کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کیا ہوا اور شکل کا مسئلہ کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا خون آلود چہرہ دیکھا تو سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مسلمانوں میں، ایمان والوں میں، تو تیرے دین پر جان قربان کر دیں گے، وہ وعدہ پورا کر دیا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ان میں سے بعض تو اپنے مقصد تک پہنچ گئے اور بعض انتظار میں ہیں. الحمدللہ ہمارا بھی یہ کسی نہ کسی حد تک عہد ہے، عزم ہے، اللہ کے دین کے لیے ضرور پیش آئی تو ہم بھی اپنی جانیں پیش کر دیں گے انشاءاللہ. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مصعب، مکہ میں مجھے تجھ سے زیادہ خوش لباس کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، مکہ میں مجھے تجھ سے زیادہ خوش لباس دکھائی نہیں دیتا تھا، اور آج صورت یہ ہے کہ کفن کے لیے پوری چادر بھی میسر نہیں ہے، چادر چھوٹی سی تھی، چہرے کی طرف کرتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں کی طرف کرتے تو چہرہ کھل جاتا. چنانچہ حکم دیا گیا کہ چادر سے چہرے کو ڈھانپ دیا جائے اور پیروں پر اذخر گھاس ڈال دی جائے. یہی کئی صحابہ کے ساتھ ہوا، متعدد صحابہ تھے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، جن کو پورا کفن میسر نہیں آیا، متعدد اکثر صحابہ ایسے تھے، ایک ایک چادر میں دو دو کو دفن کیا گیا ہے، ایک ایک چادر میں، اور ایک ایک قبر میں دو دو، تین تین، معلوم ہوا کہ کفن قیمتی ہو یا کہ نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اعمال کا قیمتی ہونا ضروری ہے۔ کفن کا قیمتی ہونا یہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا، مستحب بھی نہیں ہے۔ زمزم میں دھلا ہوا کفن بھی ضروری نہیں ہے نجات کے لیے، ہاں تقوی میں دھلا ہوا دل ضروری ہے، اچھے اعمال اور اخلاق ضروری ہیں نجات کے لیے۔ احد کے شہداء کو دیکھیے، پورے کفن بھی میسر نہیں آئے اور ہر ایک کو الگ قبر بھی میسر نہیں آئی، ایک ایک قبر میں دو دو تین تین۔ اور حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جن کی آپس میں زیادہ دوستی تھی ان کو ایک ہی قبر میں دفن کرو، آخرت میں اٹھیں گے تو دونوں دوست اکٹھے اٹھیں گے، کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ، پھٹے ہوئے پیٹوں کے ساتھ، مسلح شدہ شکلوں کے ساتھ، بہتے ہوئے خون کے ساتھ، وہ خون جس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور لوگ ان پر رشد کر رہے ہوں گے، اور اللہ سر عام پوچھ رہے ہوں گے، میرے ماننے والوں تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ کہیں گے اے اللہ، نہ مال کی خاطر، نہ عزت کی خاطر، نہ شہرت کی خاطر، نہ قوم کی خاطر، نہ قبیلے کی خاطر، اے اللہ صرف تیرے دین کی خاطر۔ رشک کریں گے لوگ ان پر۔ اور حضور دفن کرتے وقت پوچھتے کس صحابی کو قرآن زیادہ یاد ہے، دو کو دفن کرنے لگتے ایک ہی قبر میں، لیکن پوچھتے کہ کس کو قرآن زیادہ یاد تھا، جس کو قرآن زیادہ یاد بتایا جاتا اسے حضور پہلے قبر میں رکھتے، اس کی عزت افزائی فرماتے۔ اللہ اکبر، قرآن کی وجہ سے عزت، قرآن کی وجہ سے عزت۔ تو میرے بھائیو، کسی کو قرآن کا خادم، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ ہونے کی وجہ سے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے، عزت کی نظر سے دیکھا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے کے بعد بھی حافظ قرآن کی زیادہ عزت فرمائی، حالانکہ دونوں شہید، لیکن جسے قرآن زیادہ یاد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبر میں پہلے جگہ عطا فرماتے۔ ان سب کو غسل نہیں دیا گیا اور یوں ہی دفن کر دیا گیا، اور پھر جب کچھ دن کے بعد مدینہ منورہ کی طرف یہ قافلہ گیا ہے اور مسلمان انتظار میں تھے، اس موقع پر بھی بڑے عجیب واقعات پیش آئے۔ صرف ایک ہی عرض کرتا ہوں، بنو دینار کی ایک خاتون جس کا شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی، والد بھی، کہا جاتا ہے وہ قافلے کے انتظار میں تھی، اسے کسی نے بتایا تیرا شوہر شہید ہو گیا، اس نے پوچھا حضور کا کیا حال ہے، بتایا والد شہید ہو گیا، پوچھا حضور کا کیا حال ہے، ارے بھائی شہید ہو گیا، ارے میں پوچھ رہی ہوں حضور کا کیا حال ہے۔ جب بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام زندہ سلامت ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ زندہ ہیں تو ہر مصیبت قابل برداشت ہے۔ تو اللہ نے اس غزوے کا ذکر فرمایا، اِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَدِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، مسلمانوں کو قتال کے لیے مناسب مقامات پر لے جاتے ہوئے، مقرر کرتے ہوئے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، یاد کرو اس وقت کو جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہمت ہار جائیں، ہمت ہار جانے کا ارادہ کر لیا۔ پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ یہ دو قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، کل 1000 کا تو تقریباً لشکر، اور اس میں سے 300-350 کے قریب افراد چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو بعض دوسرے مسلمانوں پر بھی اس کا اثر پڑا، طبعی طور پر اثر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں، طبعی چیزیں یہ کمال کے منافی نہیں ہے، طبعی خوف یہ کمال کے منافی نہیں ہے، طبعی محبت یہ کمال ایمان کے منافی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لاٹھی سانپ بن گئی تو ڈر گئے، قرآن میں آتا ہے اللہ نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، ڈر گئے۔ اب کو کہے اللہ کے نبی سانپ سے ڈر رہے، تو یہ طبعی خوف کمال ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اس طریقے سے کوئی اپنی اولاد سے محبت کرے تو کوئی کہے ارے اولاد سے محبت، مسلمان کو تو صرف دین سے قرآن سے محبت ہونی چاہیے. تو بھئی یہ طبعی محبت یہ کمال ایمان کے منافی نہیں. وسوسہ آ جانا، خیال آ جانا، یہ کمال کے منافی نہیں ہے. اللہ اکبر، میں عجیب سے الفاظ بول رہا ہوں. صحابہ کرام کی غلطیاں بھی ہمارے لیے بہت بڑے انعامات ہیں، ان کی غلطیاں بھی ہمارے لیے بڑے انعامات. اللہ نے بتا دیا کہ غلطی ہو جائے تو یوں اللہ کو راضی کیا کرو جیسے صحابہ راضی کرتے تھے، یوں تڑپا کرو، یوں سوچا کرو اور یوں پریشان ہو جایا کرو. اور بتا دیا کہ دیکھو برائی کا خیال آ جانا، وسوسہ آ جانا، یہ کمال کے منافی نہیں ہے، طبعی چیز ہے. انہیں جب دیکھا کہ ایک بڑا گروہ ہم سے جدا ہو رہا ہے تو ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ اب کیا فائدہ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں جانے کا. خیال آیا، ارادہ آیا. اللہ فرماتے اذ ہمت طائفتان منکم، جب دو جماعتوں نے ارادہ کیا، وہ دو جماعتیں کون تھی؟ کوئی غیر نہیں تھی، تم میں سے. اس وسوسے کی وجہ سے، اس خیال کے آنے کی وجہ سے، اے مسلمانوں وہ تمہاری جماعت سے خارج نہیں ہو گئے، تم ہی میں سے ہیں. انہوں نے ارادہ کیا ہمت ہار جانے کا. واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا ولی، حالانکہ اللہ ان کا ولی تھا، اللہ ان کا ولی تھا. جب اللہ ان کا ولی تھا تو وہ بھی تو اللہ کے ولی تھے. ولایت یاد رکھے ایک طرف سے نہیں ہوتی. ولی کا معنی تو دوست، ایک معنی ولی کا دوست ہے. تو جس کو ہم کہتے ہیں ولی اللہ، تو حقیقت میں وہ اللہ کا ولی اور اللہ اس کا ولی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے ایمان والو یاد رکھو تم میں سے جو دین سے پھر جائے گا تو دین کا کچھ نہیں بگاڑے گا. فسوف یات اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. علماء کہتے ہیں اللہ نے پہلے ذکر کیا اپنی محبت کو، میں ان سے محبت کروں گا اور وہ ان سے محبت کریں گے. یہ ترتیب بتاتی ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اگر کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، الحمدللہ، ارے کتنی بڑی بشارت ہے، رب کعبہ کی قسم بڑی بشارت ہے. اللہ جانتا ہے ہم عمل کے اعتبار سے تو کمزور، بہت کمزور، لیکن اللہ جانتا ہے اللہ سے بڑی محبت ہے. اور یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ جسے اللہ سے محبت ہے وہ جان لے، یہ اس کے لیے بشارت ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. ورنہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی. اس کے دل میں محبت کا پیدا ہونا یہ نتیجہ ہے اصل میں اللہ کی محبت کا. اللہ نے اس سے محبت کی، اللہ کو یہ بندہ پسند آیا، تو اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا ولی تھا، اللہ ان کا دوست، اللہ ان کا مددگار، اللہ ان کا ناصر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ ان کا ولی تو وہ بھی تو اللہ کے ولی ہے. تو معلوم ہوا کہ وسابس، خطرات اور حدیث نفس، یہ دل میں باتوں کا آ جانا، برائی کے خیالات کا آ جانا، یہ ایمان کے اور کمال کے منافی نہیں ہے. کتنی بڑی تسلی ہے. بہت سے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں پریشان رہتی ہیں، بڑے وسوسے آتے ہیں، بڑے وسوسے آتے ہیں، برائی کے خیالات آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر برائی کا صرف وسوسہ ہی آئے، خیال ہی آئے، تو یہ ایمان اور کمال کے منافی نہیں ہے. واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے. یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان دو قبیلوں کو جن کے دل میں خیال آیا ہمت ہار جانے کا، واپس پلٹ جانے کا. اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنی حد تک اسباب اختیار کر لیے تو اب توکل کرنا چاہیے تھا اللہ پر. اور یاد رکھیں توکل یہی ہے کہ جائز اسباب اختیار کیے جائے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، یہ ہے توکل. توکل کا مطلب ترک اسباب نہیں ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے، وہ غلطی کا شکار ہے، غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں، توکل کا مفہوم نہ جاننے کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں توڑ دینے کو اور ترک اسباب کو توکل نہیں کہہ سکتے، تبتل کہہ سکتے ہیں۔ توکل تو یہ ہے کہ جائز اسباب اختیار کیے جائے اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ میرے آقا سے زیادہ کسی کی دعائیں زیادہ قبول نہیں ہیں، کسی کی بھی، دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ہم تو کیا، اولیاء اور انبیاء میں بھی کوئی ایسا نہیں،
انبیاء اور اولیاء میں بھی کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس کی دعائیں حضور سے زیادہ قبول ہوئی ہوں۔ لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا کہ مدینہ میں بیٹھ کر مشرکین کی تباہی کی دعائیں کی ہوں اور باہر نہ نکلے ہوں۔ جو کچھ تھا اسے اختیار فرمایا، جو اسباب میسر تھے وہ تھوڑے تھے، یقین ان کفار کے مقابلے میں تھوڑے تھے، لیکن اختیار فرمایا، تدبیریں بھی اختیار فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ ماہرین جنگ تسلیم کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صفیں ترتیب دیں، جیسے جگہ پر قبضہ کیا اور جیسے مجاہدین کے دستے تشکیل دیے، تو اس سے بہتر تشکیل اور ترتیب کوئی جرنیل کر نہیں سکتا۔ تو حضور نے ظاہری اسباب اختیار کیے، بدر میں جو کچھ تھے وہ لے کر نکلے، اور یہی عرض کیا، اے اللہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ دے کر آ گیا، اب تیرا کام، تو جانے اور تیرا کام۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ جائز اسباب کو اختیار کرے اور پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے۔ دکان کھولے، ہے اللہ میرا کام تو کھولنا تھا، کھول کر بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کام کر رہا ہوں، اخلاق سے کام لے رہا ہوں، اللہ اب اس میں برکت دینا، یہ تیرا کام ہے، اور کرے کچھ نہیں اور کہے کہ میں توکل کرتا ہوں، تو اس توکل کی تعلیم حضور نے نہیں دی ہے۔ تو فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ تمہاری بدر میں مدد کر چکا ہے، تم تو اللہ کی مدد کو دیکھ چکے ہو، بدر میں تمہاری مدد کر چکا، حالانکہ تم کمزور تھے۔ 17 رمضان 2 ہجری، اور کہا جاتا ہے کہ 11 مارچ 624 عیسوی تھی اس وقت جب غزوہ بدر ہوا ہے، یہ توحید اور شرک کے درمیان پہلا تصادم تھا، اور مسلمانوں کی کمزوری کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور چند تلواریں، وہ بھی ٹوٹی ہوئی اور چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی، لیکن انہوں نے 70 مشرکوں کو قتل کیا اور 70 کو گرفتار کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہاری مدد کر چکا بدر میں، حالانکہ تم کمزور تھے۔ فتق اللہ، بس اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ اذ تقول للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے آسمان سے اتارے ہوئے 3,000 فرشتوں کے ساتھ؟ اللہ کے نبی تم سے پوچھ رہا تھا، کیا کافی نہیں ہے اللہ 3,000 فرشتوں کو اتار دے؟ بدر میں افواہ پھیل گئی کہ مشرکین کی مدد کے لیے مزید لشکر آ رہا ہے، تو اس موقع پر اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا کہ اگر مزید لوگ آگے مشرکین کی مدد کے لیے، تو میں مزید فرشتے اتار دوں گا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ 3,000 فرشتے، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ تم پر فوراً آ پڑے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہاری مدد تمہارا رب 5,000 نشان لگے ہوئے فرشتوں سے کرے گا، 5,000 فرشتوں سے کرے گا جن پر نشان لگے ہوئے، وہ منتخب مخصوص فرشتے۔ یہ مدد کب آئے گی؟ جب دو چیزیں کرو، دو چیزیں اختیار کر لو، صبر اور تقوی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں،
صبر اور تقوی سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، صبر اور تقوی، اور یہ دور صبر اور تقوی کا دور ہے۔ ہر دور ہی صبر اور تقوی کا ہے، لیکن اس وقت حالات بڑے مشکل ہیں، بڑے سنگین حالات ہیں ایمان والوں کے لیے، وہ جو اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑے ہی سنگین سے حالات پیدا ہو گئے۔ بظاہر دشمنوں کی سازشیں، اپنوں کی بے وفائیاں بہت خطرناک ہیں، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر بے بسی کا نام نہیں، بے چارگی کا نام نہیں ہے، صبر ترک عمل کا نام نہیں ہے، صبر نام ہے مسلسل کام میں لگے رہنے کا اور نتیجے تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنے کا نام صبر ہے۔ اپنی طرف سے کوشش میں لگا رہے اور نتیجے کا انتظار کرتا رہے اور تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ دو چیزیں ہیں میرے بھائیو، صبر اور تقوی۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صبر اور تقوی اختیار کرنا ہوگا، صبر اور تقوی۔ تو جیسے بدر میں فرشتے اترے تھے، آج بھی فرشتے اتریں گے۔ وہ جو کسی نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار، اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی، اعمال صحابہ کو، اخلاق صحابہ کو زندہ کرنا ہوگا۔ ہم صحابہ کے اعمال کو تو زندہ نہیں کرتے، معاذ اللہ، زندہ کر رہے ہیں یہود کے اعمال کو اور نصارہ کے اعمال کو، ہندوؤں کے اعمال کو، رسمیں وہی، رواج وہی، شادی غمی پر وہی کچھ، اور چاہتے یہ ہیں کہ جیسے ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم پر فرشتے اترے تھے، ہم پر بھی فرشتے اترے۔ تو بھائیو ایسا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا، زندگی کا رخ بدلنا ہوگا، گھروں کا مزاج بدلنا ہوگا، ہمیں تبدیلی لانی پڑے گی۔ انفرادی مدد کے لیے انفرادی تبدیلی کافی ہے، لیکن اجتماعی مدد کے لیے اجتماعی تبدیلی ضروری ہے۔ ہم چاہیں کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کو غلبہ مل جائے اور ان کی نصرت ہو، تو اجتماعی طور پر تبدیلی لانی ہوگی، ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔
www.dasquran.com
بھائیوں کوشش کرنی ہوگی، دعوت دینی ہوگی، اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، دل میں حضور والا درد، حضور والی فکر پیدا کرنی ہوگی۔ حضور کی فکر کیا تھی؟ زمین کی فکر، سونے کی فکر، چاندی کی فکر، دولت کی فکر؟ نہیں، اللہ کی قسم حضور کی فکر تھی انسانیت کی فکر، انسانیت کی فلاح کی فکر، بھلائی کی فکر، یہ تھی ہمارے آقا کی فکر، یہ فکر پیدا کرنی ہوگی۔ تو فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ فوراً آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا نشان لگے ہوئے 5000 فرشتوں کے ساتھ۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم خوش ہو جاؤ، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھو، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، حقیقی مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ فرشتے کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں چونکہ خیال تھا، یہ وسوسہ آ سکتا تھا کہ فرشتے ہماری قسمت بدل دیں، اور ایسی قومیں رہیں جو فرشتوں کی پرستش کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ فرشتے ہماری قسمت بدل سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور قرآن تو یہ دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی انسان، کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ، رب کعبہ کی قسم کچھ نہیں کر سکتا، سب اللہ کر سکتا ہے۔ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، مغربی دنیا کی ترقی دیکھنے کے باوجود، ٹیکنالوجی دیکھنے کے باوجود، ان کی فوجیں دیکھنے کے باوجود، روپے پیسے کی بہتات دیکھنے کے باوجود، ان کا ظاہری مادی غلبہ دیکھنے کے باوجود، الحمدللہ آج بھی یہی یقین ہے دل میں، کچھ نہیں یہ کر سکتے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، حقیقی مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فرشتوں سے کہیں امیدیں وابستہ نہ کر لینا مسلمانوں، اللہ اس وہم ہی کو پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے کہ دلوں میں یہ وہم پیدا ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معزول کر دیا تھا، کئی اسباب لوگوں نے بیان کیے، تاریخ نگاروں نے کئی اسباب لکھے ہیں، اور ایک سبب بعض نے یہ لکھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جس لشکر کا قائد خالد بن ولید ہو اسے شکست ہو ہی نہیں سکتی، اور واقعی ہوتی نہیں تھی، واقعی نہیں ہو رہی تھی، تو یہ خیال بیٹھ گیا دلوں میں۔ ہے تو من نے سوچا کہ یہ تو عقیدہ ہی بگڑ رہا ہے، عقیدہ ہمارا تو عقیدہ یہ بنایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی فتح دینے والا نہیں ہے، اور جہاں یہ عقیدہ کہ خالد بن ولید قائد ہو تو شکست نہیں ہو سکتی، لہذا معزول کر دیا، اور فتوحات پھر بھی حاصل ہوتی رہیں، عقیدہ بھی درست ہو گیا، اور قربان جائیے حضرت خالد بن ولید کی تلوار پر کہ معذور ہونے کے بعد بھی وہ ایک سپاہی کے طور پر لڑتے رہے۔ یہاں ہمارے لیڈران کرام چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذرا سا ہو جائے، اگر ان کی باز پرس ہو جائے تو وہ طوفان اٹھا دیتے، اور حضرت خالد بن ولید پھر بھی لڑتے رہے، لیکن موت آئی تو بستر پر موت آئی، اور فرمایا کرتے تھے کہ بزدلوں کو مجھ سے، میری زندگی سے اور میری موت سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کہ شہادت کی تلاش میں لڑتا رہا اور جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں ہے، لیکن آج موت آ رہی ہے تو بستر پر موت آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے سوا حقیقی مدد تمہیں کہیں سے نہیں مل سکتی، لیقطع طرفا من الذین کفروا، اور یہ نصرت اس لیے تھی، اللہ نے تمہاری نصرت کیوں کی؟ فرمایا کہ یہ نصرت اس لیے تھی، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کفر کرنے والوں میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، پھر وہ لوٹیں ناکام ہو کر۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، پیش نظر تھا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، جب غزوہ بدر میں آپ نکلے ہیں تو پیش نظر تھا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، لیکن وہ قافلہ تو بچ گیا، اور ابو جہل بہت بڑا لشکر لے کر بدر میں پہنچ گیا لڑنے کے لیے، تو اب لڑنا پڑا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے لڑایا تھا، میں نے لڑایا تھا، میں نے یہاں تک پہنچایا کہ اب لڑائی ہو جائے، اور کیوں لڑایا تھا اور کیوں اپنی مدد حاصل کی تھی فرشتوں کی شکل میں؟ اس لیے تاکہ کافروں کی ایک جماعت کا تو قلع کما کر دیا جائے اور باقی کو ذلیل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بڑے بڑے سردار ان کے آپ سن چکے کہ وہ مارے گئے بدر کے اندر، ان کی کمر ٹوٹ گئی اور ذلیل ہوئے، جو ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی قریش کی وہ ختم ہو گئے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ قرآن میں تو توحید ہی توحید ہے، توحید ہی توحید، سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ، حکم اللہ کا، اختیار اللہ کا، اور جب اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی بھی وہاں بندے بن کر مانگتے ہیں، اور ڈر کر، لرزا اور ترسا ہو کر اللہ کے حکم کو سنتے ہیں۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شریروں کے لیے اور بعض تکلیف دینے والوں کے لیے بد دعا کا ارادہ فرمایا، حضور اپنے چہرے مبارک سے خون مبارک کو پوچھتے تھے اور فرماتے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ الفاظ ایسے تھے گویا کہ بد دعا کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس امر میں سے کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے اور چاہے تو ان کو عذاب دے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ, اختیار صرف اللہ کو ہے. آپ ان کی تباہی کی دعا نہ مانگے, ان کی ہدایت کی دعا مانگے. یہ اللہ نے فرمایا, چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہدایت کی دعا مانگی. تو یہی لوگ جو مسلمانوں کو شکست دینے میں پیش پیش تھے, اللہ نے ان میں سے بعض کو قبول اسلام کی توفیق دے دی. یہی حضرت خالد بن ولید, جنگ کا پاسہ تو انہی کی وجہ سے پلٹا, پیچھے سے حملہ کیا, لیکن خالد بن ولید کل تک سیف الکفار تھے, لیکن پھر اللہ نے ان کو سیف اللہ بنا دیا, اللہ کی تلوار بنا دیا. ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شریک تھے, اللہ نے قبول اسلام کی توفیق دے دی. ابو سفیان وہ تو قائد تھا, قائد, اور اونو حبل کے نعرے لگا رہا تھا, اللہ نے اس کی زبان سے بھی نکلوا دیا, اللہ اعلی واجل, حبل اعلی نہیں ہے, اللہ اعلی ہے. ابو سفیان کی زبان سے بھی یہ نکلا, ایمان قبول کیا. حارث بن حشام, سہیل بن عمر اور صفوان بن امیہ بڑے بڑے لوگ تھے, اللہ نے ان کو حلقہ اسلام میں داخل کر دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا. تو فرمائیں ان کی بد دعا نہ کریں, ہدایت کی دعا کریں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء, اللہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارے بھائی نے ایک رکا بھیجا ہے اور ایک شعر بھی لکھا ہے, شاعری تو میرے جیسی ہے. بہرحال جو پیغام دیا ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے, وہ تو خیر سب ہی کہتے ہیں لیکن اصل عمل نہیں ہوتا. تو انہوں نے شعر لکھا ہے, دل دنیا میں لگے ہوتے ہیں اور صاحب مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, نہ درس میں توجہ, نہ نمازوں کی اہمیت, نہ مسجدوں کا ادب, اسی لیے تو موبائل فون بج رہے ہوتے ہیں. یہ ایک مصرع بہت لمبا ہو گیا, ایک چھوٹا ہے. بہرحال وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ موبائل فون, یا آپ حضرات توجہ فرمائیں, بڑی ہی افسوسناک بات ہے کہ نمازوں میں, بیانوں میں, درسوں میں موبائل فون بجتے رہتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہمارے امام صاحب بہت بیمار ہیں, میں نے نماز میں بھی محسوس کیا, ان کی تلاوت سے محسوس ہو رہا تھا, ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے, اللہ پاک ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. درس میں شریک ہونے والی ایک خاتون نجمہ کے شوہر انتقال فرما گئے, ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. جھوٹی قسم کا کفارہ, جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا بھائی, جھوٹی قسم پر استغفار ہوتا ہے, استغفار کریں. عورت پر جمعہ فرض ہے؟ نہیں بھائی, عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے. سید شمس الدین کا پچھلے اتوار کو انتقال ہوا, دعائے مغفرت کی درخواست ہے. عبد الجبار صاحب بھی انتقال فرما گئے, ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ, امن کے ساتھ اور نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے, دل سے دعا کرتے ہیں. یہ نیند غنودگی یا قومے کی حالت میں انتقال ہو جائے, کلمہ نہ پڑھا گیا ہو تو کیا مرنے والا گنہگار ہوگا؟ نہیں بھائی, یہ کس نے کہہ دیا؟ گنہگار کیوں ہیں؟ انشاءاللہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں. گناہ تو ہوتا ہے اختیاری چیز پر, غیر اختیاری چیز پر گناہ کیوں ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین, یا رحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, جتنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا یا اللہ, تو ان سب کو شفا عطا فرما. ہمارے امام صاحب اور دوسرے بھی جتنے مریض ہیں, اے اللہ سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جن مرحومین کے لیے دعا کے لیے کہا گیا, سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جن لوگوں نے درخواست کر دی وہ تو کر دی, یا رب جو درخواست نہیں کر سکے, ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں, جیلوں میں بیمار پڑے ہیں, گھروں میں بیمار پڑے ہیں, یا رب ہم تیرے عاجز بندے تجھ سے درخواست کرتے ہیں, تو ان کو بھی شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے, یا اللہ ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, نیکیوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ کوئٹے میں دھماکہ ہوا, اس میں جو لوگ شہید ہو گئے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس ملک کی, اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس ملک کے دشمنوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کو تباہ فرما دے، اے اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دے، اے اللہ یہ ملک یہ شہر اے اللہ بہت سے دشمنان دین کی نظروں میں کھٹک رہا ہے، اے اللہ تو اس ملک اور شہر کی حفاظت فرما، اہل حق کی حفاظت فرما، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا رب ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، یا رب ہمیں اپنی محبت عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، اے اللہ حقیقی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، محبوب کے جانثاروں کی محبت عطا فرما، اچھے اعمال اور اخلاق کی محبت عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی شرکا ہیں مرد ہوں یا خواتین، یا اللہ سب کے مقدر میں ہدایت فرما دے اللہ، سب کی اولادوں کی مقدر میں ہدایت فرما دے اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واهل بيته اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.
درسقران.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم وہ نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com